بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں اور مالک ہیں اور رب ہیں اور حاکم ہیں ان کے پیدا کرنے سے ہم پیدا ہوئے جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ چیز اپنے پیدا کرنے والے کی محتاج ہوتی ہے تو انہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا جو چیز کو بنایا گیا پیدا کیا گیا وہ چیز اپنے پیدا کرنے والے کی محتاج ہوتی ہے اس لیے ہم بھی محتاج ہیں اور پوری کائنات محتاج ہے اسی لیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے جیسے کہ اللہ ہے آمنت باللہ کما ہوا ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ ہیں ایمان مجمل کے ساتھ ایمان مفصل بھی ہم کو یاد کرا دیتے ہیں بچپن میں ہی جب ہم ناظرہ پڑھنے کے لیے مدرسوں میں آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں صباحی مدرسے میں یا مسائی مدرسے میں اسی وقت ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہیں اب پوری زندگی میرے دوستوں یہ جاننا ہے کہ وہ کیسے ہیں چونکہ بچپن میں ہم نہیں جان سکتے تھے عقل چھوٹی تھی چھوٹے بچے تھے اس لیے ایمان مفصل یاد کر لیا مجمل کے ساتھ تو اللہ پاک کیسے ہیں اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو مستقل سکھاتے تھے قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں وہ اللہ پاک کیسے ہیں یہ بتانے کے لیے ہیں قرآن پاک میں واقعات جو ہیں وہ اللہ پاک کیسے ہیں یہ بتانے کے لیے ہیں وہ پالتے ہیں تو کیسا پالتے ہیں وہ حفاظت کرنے والے ہیں تو وہ کیسی حفاظت کرتے ہیں وہ پکڑنے والے ہیں سزا دینے والے ہیں تو کیسے سزا دینے والے ہیں وہ قدرت والے ہیں تو ان کی قدرت کیسی ہے وہ کیسے قادر ہیں وہ حکمت والے ہیں تو ان کی حکمت کیسی ہے ان کی تدبیر کیسی ہے ان کی کاریگری کیسی ہے ان کی انجینئرنگ کیسی ہے یہ سب حکمت سے تعلق ہے ان سب سے وہ علم والے ہیں تو ان کا علم کیسا ہے وہ کیسے جاننے والے ہیں پورا قرآن پاک میرے دوستوں بھائیوں اسی بات کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے ایمان مفصل کو بتانے کے لیے ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو بتاتے تھے اور صحابہ کرام پھر اس کو پڑھتے تھے خوب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ایک سال صحابہ پر ایسا گزرا ہے کہ پوری رات ایک منٹ بھی نہیں سوئے تھے چونکہ جب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری تھی کہ قرآن پاک پڑھا کرو رات میں تو اب صحابہ کو اندازہ نہیں تھا، بولے اللہ نے رات میں پڑھنے کو فرمایا لہذا پڑھنا ہے، تو پوری رات پڑھتے تھے پھر اس کے بعد وہ آیت اتری علمان سیکون منکم مرضا واخرون یضربون فی الارض یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معاش کے لیے محنت کرنا رہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، لہذا تم پہ مشقت ہو جائے گی، اس لیے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب قرآن پاک میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو، تو پھر صحابہ جو ہے سونے لگے، آرام کرنے لگے رات میں تھوڑی دیر پڑھتے تھے، اور اس میں کیا ہوتا ہے قرآن پاک میں یہی ایمان کے ہی تفصیلات ہوتے ہیں، چیز تو قرآن کلام حق شناس رونمائے رب ناس با جان ناس. وہاں روم فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اے کلام حق کو جاننے والے، حق کے کلام کو جاننے والے. یعنی ہم لوگ قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانتے ہیں نا، کلام حق ہے. قرآن کیا ہے؟ اے کلام حق کو جاننے والے. رونمائے رب ناس، لوگوں کے رب کی رونمائی ہے. رونمائی ہوتی نا چہرہ دکھانا، لوگوں کے رب کی رونمائی ہے. با جان ناس، لوگوں کی جان کے لیے، یعنی ہر انسان کی جان کے لیے، اس کے نفس کے لیے، ان کی روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رونمائی ہے، تعارف ہے ان کا، منہ دکھائی ہے کہ وہ ایسے ہیں. دیکھو تو یہ مذاکرے اس لیے ہوتے میرے دوستو، یہ دعوت اس لیے ہوتی ہے، یہ تعلیم کے حلقے اس لیے ہوتے ہیں، یہ کہنا سننا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی صفات اور حق تعالیٰ کے اسماء سن سن کے، بول بول کے، جیسے وہ ہیں ویسا یقین بن جائے. تو جیسے اللہ پاک بتائے جاتے جائیں ویسے ویسے ان کا یقین دل میں بیٹھتا جائے، اللہ ایسے ہیں بلکہ جیسے معلوم ہوا اس کا یقین دل میں آتے جانا ہے. اللہ پالنے والے ہیں، رب ہیں، وہ پالنے میں سبب کے محتاج نہیں ہیں، پالتے ہیں مگر کے وہ محتاج نہیں ہیں، بغیر مگر کے وہ پالتے ہیں. جس سبب کا انہوں نے حکم دیا وہ بھی حکم پورا کرنے کے لیے کرنا ہے. معاش کا حکم دیا، نوکری کا حکم دیا، تجارت کا حکم دیا، کاروبار کا حکم دیا، وہ پالنے کے لیے نہیں دیا انہوں نے. پالتے تو وہ تو پھر مچھلیوں کو بھی اللہ پاک نوکری کا حکم دیتے تھے، سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں نوکری میں لگ جاتی تھیں، کیونکہ اس کو جو ہے پالنے کے واسطے 30,000 پاؤنڈ ایک وقت کے کھانے کو چاہیے ایک مچھلی کو. ویل مچھلی ایک لقمے میں 10,000 مچھلیاں کھاتی ہے، اور ہر مچھلی کم از کم وہ 1 پاؤنڈ کی ہوتی ہے تب وہ کھاتی ہے اس کو، 10,000 ایک لقمے میں کھاتی ہے، اور 3 لقمے وہ ایک ساتھ کھاتی ہے. اس کو کتنا کمانا پڑنا چاہیے، کتنی محنت، کچھ بھی نہیں، محنت نہیں، کچھ نہیں، بس ادھر سے لے کے ادھر آ جاتی ہے جہاں پہ مچھلیاں تیار ہوتے ہیں اس کے واسطے، ان کے لشکر بنتے ہیں پورے، اس کا جھنڈ ہوتا ہے، اس میں اس کو منہ مارنا رہتا ہے. اس کے بعد کھا کے 3 مہینے کے بعد چلے جاتی، پھر 3 مہینے تک اس کی چربی ہی اس کو اندر کام کرتی رہتی ہے. کیا شان ہے مولا جی. بس کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد آتی ہے اپنی جگہ پہ کھانے کے لیے، دسترخوان اس کا 6 مہینے کے بعد لگتا ہے، اور 6 مہینے تک کھائی ہوئی چیز کام آتی رہتی ہے اس کو. رب ہے وہ، اللہ پاک رب ہیں، ہر ایک کے رب ہیں. مشہور ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ اتنی بڑی بادشاہت آپ نے دی ہے، ایک مرتبہ مچھلیوں کی دعوت میں کرتا ہوں آپ کی. اللہ نے فرمایا سلیمان، یہ ربوبیت جو ہے نا یہ ہمارے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. رب جو ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. رب اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ ہی ہو سکتا ہے. رب کے لیے سب سے پہلی بات مربوب کو جاننا ہوتا ہے، جس کی ربوبیت کرتے ہیں نا اس کو جاننا، وہ کہاں ہے، وہ کیا چیز ہے، کتنی بڑی ہے. وہ کائنات کا رب ہے، اس کو آسمانوں کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی جاننا ہے، زمین میں جو ہے وہ بھی جاننا ہے، سمندر میں جو ہے وہ بھی جاننا ہے، جنگل میں جو ہے وہ بھی جاننا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے اس کو بھی جاننا، بڑی سے بڑی چیز ہے اس کو بھی جاننا. سب سے پہلے ہر ایک کو جاننا ہوتا ہے، دوسرے ہر ایک کی ضرورت کو جاننا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. ہر شے کی ضرورت الگ ہے، فرشتوں کے بھی اللہ پاک رب ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ کھاتے نہیں. جنات کے بھی رب ہیں، ارواح کے بھی رب ہیں، اور پوری مخلوقات کے رب ہیں. تو رب کے لیے سب کی ضرورت کو جاننا، سمندر کی مخلوق الگ الگ ہے، جنگل کی مخلوق الگ الگ ہے، حشرات الارض الگ ہیں، چونٹی سے لے کے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے ہاتھی تک، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے. تو ہر ایک کو جاننا، ہر ایک کی ضرورت کو جاننا، اور صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ربوبیت میں خالی کھانا نہیں ہوتا، رب کو صرف کھلانے کا کام نہیں کرنا ہے، کھانا بھی ہے اس میں، پینا بھی ہے اس میں، لباس بھی ہے اس میں، ضرورتیں ہزاروں قسم کی ہوتی ہیں، لاکھوں وہ سب ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے، ربوبیت میں وہ بھی ہے کہ دکھانا، سننے کی ضرورت ہے، ربوبیت میں وہ بھی ہے سنانا، اگر اللہ پاک ہمارے سنانے کی ربوبیت نہ کرے تو اپن سن سکتے نہیں سن سکتے، ربوبیت میں کہلوانا ہے، اللہ تعالیٰ اگر بولنے کی ربوبیت نہیں کرے تو بول سکتے اپن نہیں بول سکتے، خالی کھانا ہی نہیں ہے، ہضم کرنے میں بھی ربوبیت چاہیے ان کی، اگر انہوں ہضم کرنے کی ربوبیت نہیں کرے کھالی ہے اپن، کھلا دیے کھالی ہے، ہضم کرنے کی ربوبیت پہ خاموش ہو گیا، انجان مار دی، کیا ہوں گا، کام ختم ہو جاتا، ہضم بھی ہو گیا، استنجا کرانے میں بھی ان کی ربوبیت ہوتی ہے، اذهب عن الاذى وعافني، ورنہ دعا ہی نہیں ہوتی الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافني، یا اللہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے گندگی دور کر دی، وہ نظام اگر جو اللہ نے اندر بنایا ہے وہ نہ بنے اور بول و براز خارج نہ ہو کیا ہوگا، مر جائے گا آدمی، رب ہے وہ، سب ضرورتوں کو جاننا، مربوب کی ضرورتوں کو جاننا، کیا کیا ہے اس کی، ان ساری ضرورتوں کا سامان ہونا، رب کے پاس ہر ایک کا سامان ہونا پڑتا، بہتوں کی ضرورت اپنے کو معلوم ہے لیکن اس کا سامان اپنے پاس نہیں ہے، اب کرونا کے بیماروں کو جو ہے نا آکسیجن کے واسطے سلنڈر کی ضرورت ہے، ہائچ نہیں، کم پڑ جا رہے ہیں، پریشانی ہو رہی نہیں ہو رہی، سامان ہونا، مربوب کی ساری ضرورتیں معلوم ہونا، معلوم مربوب کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان ہونا رب کے پاس، پھر وہ پہنچا سکنا، جہاں پہ بھی وہ ہے اس کو پہنچانا، کسی کا رزق کب رک سکتا ہے خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، پتھر میں بھی ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو پتھر میں غذا ملتی ہے، باہر کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کچھ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرتبہ سوال کیا کہ یا اللہ اپنی قدرت کی شان دکھائیے کوئی ایسی خاص، ویسے تو ظاہر ہے کہ آپ قدرت والے ہیں لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعض خاص 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 اسماء کی تجلیات کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، یہ تھوڑا سا راز کی بات ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام احیاء موتا کا، مردوں کو زندہ کرتے سو کیفیت دیکھنا چاہتے تھے، یقین تو ہے مردے کو زندہ کریں گے، اللہ بولنے کے بعد اللہ کے نبی کو شک تھوڑا ہی ہوتا ہے، یقین میں کوئی شک نہیں، لیکن مشاہدے کی ایک خاص ایک لذت ہوتی ہے، ایک مزہ ہے اس میں، ایک کیفیت ہے، رب ارینی کیف تحیی الموتا، یا اللہ مجھے دکھاؤ آپ مردوں کو زندہ کیسا کرتے ہو، قال اولم تؤمن، فرمایا تم کو یقین نہیں ہے ہماری بات پہ، قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کیوں یہ پوچھ رہے ہیں، سمجھ آ رہا نہیں، لیکن یہ سوال جواب ہمارے اور آپ کے لیے کر دیا گیا ہے، یہ سوال جواب ہمارے اور آپ کو بتانے کے لیے، اللہ کو تو معلوم ہی تھے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، ایک خاص تسلی چاہتا ہوں مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہیں دنیا میں چار پرندے پکڑو، فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے پکڑو، تیسرے پارے کے تیسرے رکو میں ہے نا، دوسرے رکو میں ہے یہ، تو پھر قال فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے پکڑو، فصرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس بناؤ، عادی بنا لو، جیسے پلی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، بلائے تو آ جاتی بھیجے تو چلے جاتی، ریگولر کبوتر آپ پکڑیں گے تو بھاگ جاتا، لیکن اپنا پالا ہوا کبوتر ہے تو بلاتے آتا، سیٹی مارتے آ جاتا، کہیں بھی جب کتنے بھی کبوتروں میں بیٹھا ہوا آ جاتا، دوسرے کبوتروں کو لے کے آ جاتا، چونکہ پالتے جس واسطے کبوتر باس، کہ نئے نئے کبوتر انہیں بلا کے لاتے جانا، اپن پکڑ کے بیچتے جانا، اور بھی مصلحتیں ہوتی ہیں، تو فصرہن الیک، ان سے ان کو مانوس کر لو اپنے سے، چار پرندے لے کے عادی بنا لو اپنا، عادی بنا لیے، بولے اب ان کو کاٹو، سب کو کاٹ دیے، ان پوروں کا چاروں کا گوشت مکس کر دو، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا، اس کی ٹانگ ادھر، اس کی ٹانگ ادھر، اس کا ہاتھ ادھر، اس کا پورا ملا دو اس کو، فصر ہونا ہی لے، پھر اس کے چار حصے کرو،
پھر وہ چار حصے چار پہاڑوں پہ رکھو. اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ہر ایک پہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھ دو, اور پہاڑ ایسا ہو کہ جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو, مطلب تم کو نظر آ رہا ہو. ٹبوں کے اوپر چار ٹبوں پہ چار پیس, چار حصے بنا کے یہ چار پرندوں کے گوشت کو جو مکس کیا ہوا ہے وہ رکھ دو. سمت اوہن, پھر ایک جگہ کھڑے ہو کے بلاؤ ان کو. یاتین کا سایا, دوڑتے ہوئے آئیں گے چار کے چار. ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کرے. اب انہوں نے دیکھا کہ جس کے اجزاء اس کو جا کے لگ رہے ہیں, حالانکہ وہ تو مکس ہو گئے نا, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, مگر یہ کہ جس کے اجزاء اس کو جا کے چپک لگ رہے ہیں اور وہ پورا کا پورا بن رہا ہے وہاں پہ, اور پورا کا پورا گوشت اس پہ چڑھ گیا, ہڈیاں بن گئی, اور اس کے بعد جو ہے نا اس پہ پر آ گئے. پھر وہ چار کے چار پرندے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے, چونکہ وہ سب سے ان کی دوستی تھی, مانوس ہو گئے تھے وہ. یہ منظر دکھایا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو, اور یہ قرآن پاک میں ہے. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, پھر فرمایا کہ دیکھو میں عزیز ہوں اور حکیم ہوں. عزیز کہتے ہیں غلبے والے کو, اور حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو. میرے ہر کام میں حکمت ہے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کب کرنا ہے کیسا کرنا ہے, یہ میرے کو معلوم, اور میں غالب ہوں, جو چاہوں کر سکتا ہوں. اللہ پاک اپنی صفت ہی بتاتے ہیں ہمیشہ, ہر جگہ آپ کو صفت بتائیں گے, میں ایسا ہوں اس لیے ایسا کرا, میں ایسا ہوں اس لیے ایسا کرا, میں ایسا ایسا کرنے والا ہوں. تو ایسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ درخواست کی کہ اللہ کوئی شان دکھائیے اپنی. تو ایک بڑا پتھر تھا سامنے, فرمایا اس کو پھوڑو, اس کو توڑو, چاروں طرف سے اس کو دیکھ لو کہ سوراخ وراخ تو نہیں ہے, درار تو نہیں ہے, تڑکا ہوا تو نہیں ہے, اس کے اندر پانی تو نہیں جا رہا, بالکل سالڈ پتھر چاروں طرف سے. اس کو پھوڑے موسیٰ علیہ السلام, اس کے بیچ میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا. اور میں دیکھو میری شان یہ ہے, اس کو صفی اورنگ آبادی نے یہ شعر میں کہا ہے. اورنگ آباد کے صفی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. کسی کا رزق کب رک سکتا ہے خلاق اکبر سے, صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. شان والے ہیں اللہ پاک, پالنے والے. تو بتایا کہ میں پالتا ہوں تو پھر کیسے پالتا ہوں؟ رب کو اپنے مربوب کا علم ہونا ہوتا ہے, اس کی ضرورتیں معلوم ہونا, اس کی ضرورت کی چیز پاس ہونا, بڑی سے بڑی مخلوق کی, چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی چیز ہونا, پھر وہ چیز پہنچا سکنا. آپ کے پاس چیز ہے, کسی کی ضرورت کی ہے, وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, کیسا پہنچاتے آپ؟ ارے بھائی ہمارا دوست یہ چیز منگایا ہے, یہاں ملتی ہے وہاں نہیں ملتی, اب پہنچا لے جانے والا کوئی نہیں ہے, کیا کروں؟ آئے دن سوالات کرتے رہتے لوگ. پہنچانے کی طاقت ہونا, پھر پہنچانے کا ارادہ ہونا. آپ کے دل, آپ کے جیب میں بہت پیسے ہیں لیکن آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو دیتے کیا؟ اتنی چیزیں جو ہیں وہ رب کو چاہیے, رب کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے, اور یہ ساری باتیں سوائے اللہ کے کسی میں نہیں جمع ہوں, یہ ساری باتیں سوائے اللہ کے کسی میں نہیں جمع ہوں. اس لیے لا رب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہوتا. اس لیے الحمدللہ رب العالمین, سارے عالموں کا رب ہے, اس لیے اسی کے لیے تعریف ہے. سب سے پہلے یہ ہم بولتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. اور یہ ربوبیت کیوں کرتے ہیں وہ, کیوں پالتے ہیں سارے عالموں کو؟ جنات کو بھی پال رہے ہیں, فرشتوں کو بھی پال رہے ہیں, سمندر کی مخلوقات کو بھی پال رہے ہیں, جنگل کی مخلوقات کو بھی پال رہے ہیں, حشرات کو بھی پال رہے ہیں, چرندوں کو بھی, درندوں کو بھی, پرندوں کو بھی, انسانوں کو بھی. کیوں پال رہے ہیں؟ الرحمن, رحمان ہے اس لیے پال رہے ہیں, الرحیم, رحیم ہے اس لیے پال رہے ہیں. وہ الرحمن الرحیم رب العالمین کی دلیل ہے, اصل میں الحمدللہ کی دلیل رب العالمین ہے, کہ اللہ کے لیے تعریف کیوں ہے, دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہیں. ربوبیت کئی کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہیں. رحمان اور رحیم ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو بولے رحمان تو دینے کے لیے ہے, رحیم حساب لینے کے لیے ہے, اس کے بعد پھر دینے کے لیے. اس لیے مالک یوم الدین, مالک یوم الدین وہ بتانے کے واسطے ہے کہ یہ رحمان رحیم کا کیا چکر ہے. رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا, رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. تو بولے رحمان میں دینے کا رہتا, پھر وہ امتحان ہوتا اس میں, پھر امتحان ہونے کے بعد میں پھر انتخاب ہوتا, وہ رحیم میں ہوتا, یہ کام یوم الدین میں ہوتا, بدلے کا جو دن ہے. یوم دین میں نے بدلا, اپنا مذہب اسلام, ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کا بدلہ ملے گا آپ کو. اور اگر اسلام پر نہیں چلیں گے تو جس چیز پر چلیں گے اس کا بدلہ ملے گا. چونکہ جس پر آدمی چلتا ہے وہ اس کا دین ہوتا ہے, دین وہی کہلاتا ہے. ماں دینوں کا, قبر میں سب سے پہلے پوچھنے والے ہیں من ربو کا کے بعد ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. تو ہم کو کیا بولنا ہے, اسلام ہمارا دین ہے. کیا مطلب, ہم اسلام پر چلتے تھے تو اسلام کا بدلہ چاہیے ہم کو, چونکہ اسلام کا بدلہ جنت ہے, غیر اسلام کا بدلہ جنت نہیں ہے. تو کس کا بدل لینے کے لیے آئے, اور اسلام کا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام دین چاہیے. اسلام پورے اللہ پاک کے حکموں کا نام ہے, وہ ہمارا دین, وہ ہمارا دین ہے, یعنی وہ ہمارا عمل ہے. اسلام ہمارا عمل ہے, اس میں نماز بھی ہے, اس میں روزہ بھی ہے, اس میں زکوٰۃ بھی ہے, اس میں حج بھی ہے, اس میں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں, اس میں اولاد کے حقوق بھی ہیں, اس میں حلال کمانا بھی ہے, اس میں حلال کھانا بھی ہے, حلال خرچ کرنا بھی ہے, اس میں معاشرت بھی ہے, اس میں اچھے اخلاق بھی ہیں, اس کے اندر عقائد بھی ہیں, اس میں عبادات بھی ہیں, اس میں دین کی محنت بھی ہے, اس میں اللہ کے راستے میں جانا بھی ہے. اسلام دین ہے. تو دین کے سارے احکام وہ اسلام ہیں. تو اللہ, یہ فرشتے یہی پوچھتے ہیں کہ ماں دینوں کا, ہم کہتے ہیں اسلام ہمارا دین تھا. تو پھر چیک کیا جاتا ہے کہ تھا بھی نہیں تھا بھی, یہی ہے آخرت کا دین جو اصل میں ہے. یہ چیکنگ ہوگی کہ بھائی اس کے عقائد دیکھو اسلام کے مطابق تھے نہیں, اس کے معاملات دیکھو اس کی عبادتیں تھی نہیں تھی, اس کی معاشرت, اس کا کلچر, معاشرت کی معنی تہذیب اور کلچر, رہنے سہنے کا, پہننے اوڑھنے کا طور طریق کیا تھا اس کا, خالص اسلام میں ڈھلا ہوا تھا یا مکس تھا, تھوڑا یہ تھوڑا وہ, تھوڑا یہ تھوڑا وہ تھا. وہ چیز جس میں مکسنگ ہوگی وہاں پہ رد کر دیا جائے گا. دنیا میں مکسنگ کو رد کر دیتے چیکنگ کے بعد, وہ کوالٹی چیک کرنے کی جتنی نوکریاں ہیں ان کا کام کیا ہے, مکسنگ کو ہی دیکھنے کا ہے نا. دودھ میں مکس ہے نہیں ہے, گھی میں مکس ہے نہیں ہے, دواؤں میں مکسنگ ہے کیا نہیں ہے, مشنریوں کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, سب میں یہی ہوتا ہے. جتنی اچھی کمپنی ہوگی, جتنی کوالٹی والی چیزیں ہوں گی, سب میں یہی چیک کیا جاتا ہے کہ سالڈ مال ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ بھی چیک کیا جائے گا. جس چیز میں مکسنگ ملے گی وہ چیز ختم کر پھینک دی جائے گی. اب ہمارے کلچر کو جب دیکھا جائے گا تو اسلام ملے گا وہاں پہ؟ اسلام ملنا بہت مشکل ہے, اس لیے محنت کرنا ہے کہ دین ہمارا اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے, تو رب وہی ہیں, اس لیے پہلا سبق وہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے رب ہونے کا علم دے کر بھیجا گیا الست بربکم, اور اس دنیا سے جانے کے بعد میں من ربو کا سب سے پہلے ربوبیت کا سوال ہے. یہ واحد ایسا کوسچن ہے یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے آنسر, یہ کوسچن اور آنسر دونوں سکھائے گئے. الست بربکم سوال ہے اور قالوا بلا اس کا جواب ہے, اور یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پہلے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جب عالم ارواح میں روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا اور اس کے بعد میں پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ساروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو آپ نے فرمایا بلا, کیوں آپ ہمارے رب نہیں ہیں, برابر آپ ہمارے رب ہیں. تو پھر آپ سے سن کر ساری انسانیت نے, ساری ارواح نے بلا کہا. پھر حضرت عباس نے فرمایا کہ اگر سرکار یہ تعلیم نہ دیتے اور روحیں اس وقت نام کہہ دیتی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اس کے جواب میں کہہ دیتی ہاں, نام کے معنی ہاں, بلا کے معنی کیوں نہیں برابر ہاں, یہ فرق ہے دونوں میں. تو اگر بلا نہ کہتی بلکہ روحیں اپنی سمجھ سے نام کہہ دیتی ہاں, سارے کافر ہو جاتے. کیونکہ کیا میں رب نہیں ہوں اور آپ بول رہے ہیں ہاں, تو کیا مطلب, ہاں آپ ہمارے رب نہیں ہیں, یہ مطلب نکلتا تھا بات کا. اگر یہاں پہ نام نکل جاتا وہاں سے, وہاں پہ ارواح سے گڑبڑ ہو جاتی, کیونکہ الستو کے جواب میں نام نہیں ہے, ہاں بلا ہے. حالانکہ بلا کے معنی بھی ہاں, نام کے معنی بھی ہاں, جی ہاں, نام بھی جی ہاں, بلا بھی جی ہاں, لیکن بلا کے استعمال کی جگہ الگ ہے اور نعم کے استعمال کی جگہ الگ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح کو سب سے پہلے سبق دیا کہ یہاں پہ بلا بولنے کا ہے, گڑبڑ نہیں کرنا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اگر نعم کہہ دیتی ارواح ہیں تو ساری کافر ہو جاتی. تو وہاں پہ یہ سوال جواب سکھا کے, چونکہ ربوبیت نازک چیز ہے, آدمی کی نگاہ اسباب پر جاتی ہے, مشاہدوں پر جاتی ہے, یہ اس سے ہوتا ہے, لہذا یہ اس کے لیے لازم ہے, ضروری ہے. سیف تو نہیں کر رہے, آدمی کی نظر مشاہدے پر جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو قادر مطلق ہیں, ان کو کسی چیز, کوئی کام کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پیدا کرنے کے لیے میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. آسمان بنائے کس آسمان سے بنائے, زمین بنائے کس زمین سے بنائے, پانی بنائے کس پانی سے بنائے, پیدا کرنے کے لیے میٹیریل نہیں چاہیے ان کو, ربوبیت کے لیے کیا چاہیے؟ پہلی گائے بنائے کون سی گائے سے بنائے, پہلی بھینس بنائے کون سی بھینس سے بنائے. اب تو بھینس میں سے بھینس پیدا ہوتی سے دکھ رہی, لیکن جب پہلی بھینس بنی تھی تو وہ کون سی بھینس سے بنی, پہلی گائے کون سی گائے سے بنی, پہلا انسان کون سے انسان سے بنا. ان کو پیدا کر, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے چلائے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ماں شادی ہو, ماں باپ یعنی مرد عورت میں میل فیمیل ملے, پھر اولاد ہو, اس کی پابندی تھوڑی ہے ان کے پاس. وہ چاہے تو ہر وقت ہر گھر میں دو چار اوپر سے ٹپکا دے سکتے تھے بارش کے ساتھ, ارے پٹا گرا, ارے پٹی گری. قدرت والے اللہ پاک کچھ بھی کر دے سکتے, زمین سے اگا دے سکتے تھے, قدرت والے ہوں. لیکن ایک نظام ہے ان کا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, حضرت حوا کو پیدا کر دیا بغیر ماں کے, حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے, بتانے کے لیے کہ میرے لیے کرنا سب ممکن ہے, سب طرح کر سکتا ہوں. ایک ریگولر طریقہ ایجاد فرما, سنت ڈال دی اپنی, یہ چیز ایسی ہوا کرے گی. تو ایسی پالنے والے میرے دوستو اللہ ہیں. پلنے کے معاملے میں ہمارے ذہن کے خرابی نے اور ہمارے یقین کی خرابی نے ہمیں اللہ کے دین کی محنت میں رکاوٹ ڈال دی. ہم دین کی محنت میں حصہ لینے میں کیوں رکاوٹ کر, کیوں رکتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا, کام کیسا چلے گا, دکان کیسے چلے گی, بچے کیسے پلیں گے, جورو کیسے پلے گی, میں کیسے پلوں گا. مطلب یہ کہ اس کے بغیر میں پل نہیں سکتا, اور وہ بھی اتنے دن کرا تو ہی پلوں گا, اور پورے 12 مہینے کام کرا تو ہی پلوں گا. میرا یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے پلنے کے واسطے کام ضروری نہیں, اور اگر میں کام کروں تو کنٹینیو کرنا ضروری نہیں ہے, اور سال بھر کرنا ضروری نہیں ہے, اور پورے مہینہ بھر کرنا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں آتا میرے ذہن میں. وہ ایسا قادر ہے میرے دوستو, چاہے تو وہ ایک دن کے اندر سال بھر کی آمدنی دے دے آپ کو, بیٹھ بیٹھ کے کھاؤ آرام سے. ضروری نہیں کہ سال بھر آدمی محنت کرے, محنت ہی نہ کرے پھر بھی کھلاتے. کتنے لوگ ہیں جو کام ہی نہیں کرتے, اللہ پاک کھلا رہے ہیں, نہیں کھلا رہے, کھلاتے ہیں جیسے اور دوسری مخلوق کو کھلاتے ہیں انسان کو بھی کھلاتے ہیں. بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ پر کامل بھروسہ انسانوں کو آ جائے تو ان کو کمانے کی ہی ضرورت نہ پڑے. حدیث شریف ہے یہ, یرزقکم کما ترزق الطیور, جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے ویسے تمہیں رزق ملے. تغدو صباحا وتروح بطانا, صبح میں نکلتے ہیں خالی پیٹ گھومنے کے لیے نکلے, جگہ جگہ بیٹھا چگ لیا, پھر اس کے بعد رات میں پورے پوٹے جو ہے نا, پوروں کے پپوٹے ان کے میدے بھرے ہوئے ہوتے, کچھ نہیں کرتے کراتے. کتنے پرندے ہیں, کتنی مخلوق ہے. اللہ پاک ایک دن میں سال بھر کا دے سکتے ہیں, ایک ہفتے میں سال بھر کا دے سکتے ہیں, چلو 6 مہینے میں سال بھر کا دے سکتے ہیں, 8 مہینے میں سال بھر کا دے سکتے ہیں. ہم اعتماد تو کریں ان پہ. اللہ کہتے تو مجھ پہ بھروسہ کر. الا ان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب, کوئی نفس مر نہیں سکتا, کوئی جان مر نہیں سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رزق کو جو اس کے لیے مقرر ہے پورا وصول نہ کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے ہم رزق کو جتنا طلب کر رہے ہیں نا, رزق ہم کو اس سے زیادہ طلب کرتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پیٹ میں جانا ہے تیرے کو. ہم رزق کو جتنا طلب کرتے ہیں رزق ہم کو اس سے زیادہ طلب کرتا ہے، کیونکہ وہ پھیلا ہوا ہے اور اس کو اللہ یہ علم، ایک علم ہوتا ہے جو شعور سے ہٹ کے ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ چیز فیڈ ہوتی ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو جانا ہے. ارے کھجور ایسا مدینہ منورہ کا کھجور ہے، لیجئے، رزق ہمارا ہے، اگا ہے مدینہ میں، آنا ہے اس کو، آتا نہیں آتا، آپ تلاش کرے اس کو، آپ کمانے کے واسطے محنت کرے اس کی، انہیں آنا تھا آیا. میرے یہ آپ کے لیے اسپیشل چیز لایا ہوں صاحب، ریاض سے، یہ امریکہ سے لایا ہوں، آسٹریلیا سے ابھی ہمارا بچہ آیا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ کپڑے آپ کے لیے آئے ہیں، وہ بھی تو رزق کا حصہ ہے نا، یہ سامان آپ کے لیے وہ بھی رزق کا حصہ ہے. جہاں جہاں ہمارا رزق پوری دنیا میں پھیل کر تیار ہوتا ہے، چاول ہو، جوار ہو، گوشت ہو، بوٹی ہو، ارے بھائی کہاں کا بکرا ہے تو یہ راجستھان کا ہے، ارے پوٹلا کہاں کا ہے تو یہ ادھر کرنول کی سائڈ کا ہے، بولے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کرنول کی سائڈ کے پوٹلے میں ہمارا گوشت ہے، یعنی ہمارے حصے کا گوشت ہے، ہمارا بولے تو اپنی بوٹیاں نہیں، اپنے حصے کے بوٹیاں وہاں ہیں، اس کو آنا ہی آنا ہے، اور پورا بکرا نہیں ہے، بکرا تو بھوسوں میں بٹا ہوا ہے، وہ کیا شان ہے دیکھیے مولا کی، بکرا تو بھوسوں میں بٹا ہوا ہے، اس میں بوٹیاں الگ الگ بنے، الگ الگ آدمی کے حصے کی پڑی ہوئی ہیں، بولے جاؤ بھائی جس کی ہے وہاں جاؤ. رزق ہم کو اس سے زیادہ کوشش کے ساتھ میں پیچھے رکھتا ہے جتنا ہم رزق کے پیچھے رہتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتوکلوا علیہ، اور اس پہ بھروسہ کرو، واجملوا فی الطلب، اور کمانے میں مختصر رہو، اجمال کرو، یعنی اجمال معنی مختصر کرنا، بہت زیادہ جد و جہد کر کے اپنے دوسرے کاموں کو خراب مت کرو، کرو کوشش ایک لمٹ کے ساتھ کرو، ایک انداز پہ کرو، ضروری کاموں میں ٹائم نکالو، دین کی محنت کے لیے ٹائم نکالو، دین کی محنت کے لیے پیسے لگاؤ. یہ مت سمجھو کہ یہ پیسے میں خرچ کر دوں گا تو پھر میرے پاس کہاں سے آئیں گے، جب تیرے پاس یہ نہیں تھے تو انہوں نے تجھے دیا، اب جب کہہ رہے ہیں کہ تو میرے دین کے لیے لگا تو پھر نہیں دیں گے وہ، یہ میرے ساتھ بدگمانی کیوں ہے پوچھ رہے اللہ پر، جواب دو، جس کو بھی بدگمانی ہے دے جواب. جب تیرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، فقیر محض تھا، ننگا پیدا ہوا، کیا لے کے پیدا ہوئے آتے وقت، کچھ بھی نہیں تھا، بڑے کرے آہستہ آہستہ، اس وقت دیتے تو بھی نہیں لے سکتا تھا، لینے کے قابل بنائے، تھوڑا تھوڑا بڑا بڑا کے بڑا بڑا کے بڑا بنا، اس کے بعد دیے، اب اس کے بعد بول رہے ہیں اس مال کو لگا میرے راستے میں، انہیں بول رہا اگر میں یہ خرچ کر دیا تو میرے پاس نہیں رہتا. اللہ پاک شکایت کرتے بندے سے، کیسا بدگمان ہے، کیسا بے بھروسہ ہے، میری بات کا اعتماد اس پہ نہیں ہے تو میرے پہ کیا ایمان لایا انہیں. تو اللہ کے راستے میں مال لگانے کو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تو لگا میرے پہ بھروسہ کر کے، میں تجھے دوں گا اور برکت کے ساتھ دوں گا، اور دیا تھا میں تیرے کو اسی لیے تاکہ تو آخرت کمائے، اس سے آخرت بھی دوں گا، جنت دوں گا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوں گا، وہ بھی دیا جائے گا اور اس دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کیا جائے گا. دین کی محنت کرو، اللہ کے راستے میں پھرو، رب اللہ پاک ہے. اس ربوبیت کا یقین اتنا دل میں بیٹھ جانا ہے میرے دوستو کہ ہر موقع پر اللہ پاک کی طرف ذہن جانے کی عادت ہونا. طبیعت خراب ہو گئی، پورے شہر میں سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، سب سے پہلے دماغ ادھر جاتا ہے گنجائش کے اعتبار سے، ارے بھائی وہاں جائیں گے، ارے وہاں کی تو فیس ہی اتنی زیادہ ہے، ایک دن کی بل اتنی زیادہ آ رہی، ارے اللہ میں بہت دیا سے چلو وہاں جائیں گے. یہ نہیں جا رہا کہ رب تو وہ ہے، رب تو وہ ہے. بزرگان دین کیا کرتے تھے، اور تمہارے ابن عبدالعزیز نے کیا جواب دیا تھا، حضرت طبیعت خراب ہے، طبیب کو بتا لیا، ہاں بتا دیا، کہنے کے کیا دوا دی ہے، کہنے کے اسی نے بیمار، کہنے کے بس میں نے بیماری دی ہے تم صبر کرو، بولا یہ انعام ہے تم کو میں جو دے رہا ہوں، اس پہ بڑا ملنے والا ہے، تم کو تھوڑا ٹھہر جاؤ، تو بس ہو گیا میرا کام، مجھے کسی طبیب کے پاس جانا نہیں، بیماری آ گئی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر نمک کی ضرورت پڑ جائے تو پہلے ذہن اللہ کی طرف جانا ہے، وہ چاہیں گے تو ملے گا، رب وہ ہیں، نہیں تو بغیر نمک کے مار ڈالیں گے، قادر ہے وہ. جوتا ٹوٹ جائے تو ان سے پہلے مانگو، کچھ بھی ضرورت ہو چھوٹی بڑی، تو آخرت ہے، دنیا کی ہر ضرورت میں بھی رب اللہ ہی ہے, اور ملے تو بھی مہربانی ہے اور نہ ملے تو بھی مہربانی. ہمارا حق کسی چیز پہ نہیں ہے. ہم کو جوتا ملنے کا حق ہے کیا؟ ہمارا فضل ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ جوتا تو اللہ میاں بناتے, جوتا جس چیز سے بنتا وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ بناتے نا بھائی, اللہ اس کے مالک ہیں, ان کی چیز ہے وہ. ہمارا اللہ پہ قرضہ باقی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا باقی ہے کیا؟ لہٰذا اگر جوتا نہیں دیے تو کیا ہے, ہمارا حق نہیں ہے وہ. پھر وہ خالی پھر سکتے تھے. روٹی ملنا ہمارا حق نہیں ہے, روٹی کے ساتھ سالن ملنا حق نہیں ہے. نہیں ملنا تو ملنا, بریانی ملنا, قورمہ ملنا, چکن ملنا, مٹن ملنا, جو ملا اس پر شکر کرنے کا ہے, چونکہ سب فضل ہے وہ, ہمارا حق نہیں ہوتا. جس آدمی کو یہ معرفت مل جاتی ہے اس آدمی کی کسی بھی نعمت میں کمی ہونے پر اس کو پریشانی نہیں ہوتی. نظام ہے اللہ پاک کا, کسی کو دے کے امتحان ہے, کسی کو نہیں دے کے امتحان ہے, کسی کو زیادہ دے کے امتحان ہے, کسی کو تھوڑا دے کے امتحان ہے. یہ دنیا امتحان کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دے دوں یہ مت سمجھنا کہ میں اس سے خوش ہوں. ہم یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اللہ میں بڑے فضل فرمائے ہوئے ہیں, بڑے خوش ہیں میرے سے, بہت دے رہے ہیں. فرعون سے خوش تھے کیا؟ قارون سے خوش تھے؟ نمرود سے خوش تھے؟ شداد سے خوش تھے؟ کتا دیے ان کو؟ یہ کافروں بےمانوں سے خوش ہیں؟ بےمان سے کہاں سے خوش رہتے؟ اللہ نہیں رہتے, وہ تو کھلا بتایا ہوا انہوں نے, مگر دے رہے نہیں دے رہے. میں کسی کو دوں تو یہ میرے خوش ہونے کی نشانی نہیں ہوتی کہ میرا فضل ہو گیا. نہیں, میں بہت زیادہ پکڑنے کے واسطے بھی بہت دیتا ہوں بعض وقت. جتنا زیادہ پکڑنا ہے اتنا زیادہ دے کے پھر پکڑتے اسی حساب سے. اور کسی کو نہیں دیے تو ناراض ہونے کی علامت نہیں. یہ دونوں میری طرف سے امتحان ہوتے ہیں, ملے تو بھی نہ ملے تو بھی. ہر چیز میں آدمی کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کا مجھے حق نہیں تھا. شیخ سعدی ایک مرتبہ ان کے جوتے ٹوٹ گئے دونوں, تو مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے واسطے. دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ میاں سے بولوں گا کہ اللہ میاں جوتے ٹوٹ گئے, جوتے ہونا ہے, اس کے بعد بھی جو پیسے میرے جیب میں ہیں جا کے خریدوں گا. یا خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے ہوں گے اس لیے مسجد آئے ہوں گے. مسجد آ رہے تھے دعا نماز پڑھ کے کہ بھائی وہاں جا کے اللہ سے کہوں گا اس کا انتظام ہونا ہے. ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا تختے کے اوپر بیٹھ کے, اس کو چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے تھے گھس لیتے ہوئے, اس کو پیرا ہی نہیں تھے, اس کے پیر نہیں تھے, دونوں پیر کٹے ہوئے تھے. تختے پہ وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ تختہ گھس لیتے ہوئے اس کو چلا لیتے ہوئے آ رہا تھا مسجد کی طرف. وہ بھی دروازے سے پہلے سے ہی واپس ہو گئے. کس منہ سے مانگوں, اس کو تو پیر بھی نہیں ہے, یہاں تو پیر ہیں. اللہ ہمیں آپ کا مہربانی, آپ کا شکریہ ہے, جو ملا اس میں مہربانی ہے آپ کی. بولے بغیر چپل مانگے کہ اس وقت ایک حال طاری ہو جاتا نا, اس وقت ان کے اوپر سے اس کا غلبہ ختم ہو گیا, بلکہ دوسری چیز کا غلبہ ہو گیا, شکر کا غلبہ آ گیا. بغیر چپل مانگے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر چلے گئے, کہنے کے بس ہے میں پھر لیتا ہوں ایسے بغیر چپل کے پھر لیتا ہوں, چونکہ سامنے دیکھے کہ اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے. تو میرے دوستو رب اللہ پاک ہیں, دینا ہے تو دیتے ہیں, نہیں دینا ہے تو نہیں دیتے ہیں, زیادہ دینا ہے زیادہ دیتے ہیں, کم دینا ہے کم دیتے ہیں. یہ دنیا ہے ہی چند روزہ اور ہے امتحان کے لیے. کس کو رہنا ہے؟ کسی کو نہیں رہنا ہے. نہ کرونا آیا تو رہنا ہے, نہ کرونا نہیں آیا تو رہنا ہے. کرونا آنے سے پہلے لوگ نہیں مرے, کون زندہ اس دنیا میں رہا ہے؟ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امت فہم الخالدون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے مشرکین نے کہا تھا, یار تھوڑے دن کا درد سر ہے برداشت کر لو, تھوڑے دن کے بعد انہوں چلے جاتے قصہ ختم ہو جاتا, نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے دن کے بعد انہوں جاتے صحیح ہے, لیکن تم رہتے کیا پوچھے؟ اف امت فہم الخالدون, اگر یہ وفات پا جاتے ہیں تو تم کیا رہنے والے ہو؟ کوئی نہیں رہنے والا ہے, کبھی نہیں رہا کوئی, نہ اچھا رہا نہ برا رہا, سب کو اس دنیا سے جانا ہے. تھوڑے دن کے کام کرنے کے لیے بھیجا گیا یہاں پہ, ہم بہت تھوڑے ٹیمپرری طور پر ٹائم کے لیے ہیں. اگر اس کرونا کی مصیبت سے بچ بھی گئے, اللہ بچا ہی لے ہم سب کو, بچ بھی گئے تو ابھی مرنا تو بہرحال ہے, ایک دن موت یقینی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے مسلمان کو جو اصل کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ موت سے بچنے کا سامان نہیں زیادہ سکھایا گیا, موت کا ڈر نکالا گیا. جو چیز ہونے والی ہے آپ اس کے کہاں تک بچیں گے؟ وہ کتاب میں میں نے دیکھا کہ آدمی بولتا ہے کہ میں مرتے مرتے بچ گیا. ارے بس گاڑی کے سامنے پیر آ گیا تھا, بولے بس مرتے مرتے بچ گیا, گاڑی میں سے میں گر رہا تھا, بولے بس مرتے مرتے بچ گیا. ارے طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ میں مرتے مرتے بچ گیا. انہوں نے لکھا اس کے بعد میں کہ بچتے بچتے مرنا ہی ہے. کب تک بچیں گا؟ مرتے مرتے بچ گیا صحیح ہے, لیکن بچتے بچتے کیا کرے گا؟ مرے گا ہی مرے گا. جوان ہو کہ ادھیڑ عمر کا ہو, مرد ہو کہ عورت ہو, بیمار ہو کہ تندرست ہو, جس کے جو مرنے کا ٹائم ہے اس وقت وہ مرنے والا ہے, اور ٹائم مقرر ہے, کوئی بیفور ٹائم نہیں مرتا. ارے وقت سے پہلے موت ہو گئی, ارے کرونا سے جو لوگ مر جا رہے ہیں وقت سے پہلے مر جا رہے ہیں, کوئی وقت سے پہلے نہیں مر رہا. اس کا وقت ہی وہ ہے جو مرنے کا ہے, چاہے وبائی شکل میں ہو چاہے غیر وبائی شکل میں ہو, اس کا وقت ہی وہ ہے. اور اس کا سبب بھی مقرر ہے, جیسے کسی کا مرڈر ہو گیا, جیسے کسی پہ گولی چل گئی اور وہ مر گیا, بیفور ٹائم نہیں مرا, اس کے مرنے کا ٹائم وہی تھا. انسانوں کو اندازہ نہیں تھا, اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا ٹائم اتنا ہی ہے. بلکہ اور یہ بہت خاص چیز ہے, یہ کہ ہر آدمی کا وقت مقرر ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے. اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے, حضور نے فرمایا کہ صبح کے سورج کو دیکھنے والے بہت سے اس کے غروب ہونے کو نہیں دیکھ پائیں گے. بہت سے لوگ سورج کے طلوع ہونے کو دیکھتے ہیں اور اچھے خاصے ہوتے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے کہ آج کے سورج کے غروب ہونے کو میں دیکھ نہیں سکوں گا. اور بہت سے سورج کے غروب ہونے کو دیکھنے والے سورج کے طلوع ہونے کو نہیں دیکھ پاتے, ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آج رات میں سونے میں یہ ہونے والا ہے, آج رات میں یہ مصیبت آ جانے والی ہے, آج رات میں چھت گر جانے والا ہے, آج رات میں زلزلہ آ کے جو ہے نا زمین کے اندر ہو جانے والے ہیں, آج دیوار گر جانے والی ہے سر کے اوپر, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آج ہارٹ اٹیک ہو جانے والے, کسی کو اندازہ نہیں ہوتا. سب لوگ نکال کے, گاڑیاں نکال کے, یہ نکال کے, وہ نکال کے آفسوں کو جاتے رہتے ہیں, اس کو یہ دینا ہے, اس کو وہ دینا ہے, اس سے بات ہو, اس سے بات ہو, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا, اس کو نہیں معلوم تھا کہ آفس جانے ہی والا نہیں ہے, آج یہ آفس پہنچنے والا نہیں ہے, اس کو نہیں معلوم تھا, لیکن طے ہے وہ چیز. تو کس کی موت کب ہے ہم کو نہیں معلوم ہے, صاحب موت کو, مرنے والے کو نہیں معلوم ہے, لیکن ان کی طرف سے مرنے, اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے طے کیا گیا ہے کہ یہ کتنے دن رہے گا اور کب مرے گا. لکھ دو اس کی زندگی کو کہ کتنا وقت یہ گزارنے والا ہے. اس لیے میرے دوستو وقت بہت تھوڑا ہمارے پاس ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہے, ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو, ہو سکتا ہے بہت ہی کم ہو. نہ جوانی بھروسے کی چیز ہے, نہ ادھیڑ عمری بھروسے کی چیز ہے, نہ تندرستی بھروسے کی چیز ہے, نہ پیسہ بھروسے کی چیز ہے, نہ علاج معالجے کی سہولت بھروسے کی چیز ہے. نہیں بھر سکتے, تقدیر کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو مقدر. تو موت سے ڈر نکال دیا گیا, ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا, چونکہ موت تو زندگی شروع ہونے کا نام ہے, موت تو زندگی شروع ہونے کا نام ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, علامہ اقبال, موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. دوام ہمیشہ, ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے موت, اگرچہ اس ختم ہونے والی زندگی کی شام ہے موت. شام میں جیسے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. مسلمان کو یہ بتایا گیا, یہ حقیقت ہے, یہ الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. اس وجہ سے یہ ڈرنے, اس کی تیاری کرنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تیاری کرے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں. ہم سمجھ رہے ہیں گھر بنانا اس کی تیاری ہے, فیکٹری بنانا اس کی تیاری ہے, کمپنی بنانا اس کی تیاری ہے, پیسے جمع کرنا اس کی تیاری ہے, شادی کرنا اس کی تیاری ہے, بچے کرنا اس کی تیاری ہے, اپنے بچوں کی شادی کرنا اس کی یہ موت کی تیاری میں نہیں ہے. یہ سب چیزیں موت کی تیاری میں اپنا ایمان بنانا ہے, یقین بنانا ہے, من ربو کا, ماں دینو کا, من حاضر رجل کی تیاری کرنا ہے. ما تقول فی حاضر رجل کی, اس جواب کا آنسر تیار, عملی جواب ہے, پریکٹیکل جواب ہوتا ہے. اس کے واسطے لمبا ٹائم دیا گیا ہے, برس ہا برس کی زندگی دی گئی کہ اس کا جواب تیار کرو, تم اس پہ محنت کرو. تو اس مختصر سی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو میرے دوستو تیار کرنا ہے, اور اپنا بننا ہے اصل میں, جانے سے پہلے خود بن جانا. اور آدمی کا بننا اس کے دل کا بننا ہے, اس کے یقین کا بننا, اس کے ایمان کا بننا ہے. تو دعوت کی آواز اس لیے لگائی جاتی ہے, مجھے اور آپ کو دعوت میں مشغول ہونے کی اس لیے ضرورت ہے, اللہ کے راستے میں جانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا یقین بن جائے, اور نہ صرف ہمارا بنے ہمارے دوسرے بھائیوں کا بھی بنے, اس کی ان پر بھی محنت کرنا ہے تاکہ ان کا وہ بھی بن کر جائیں اس دنیا سے اور ساری انسانیت بن کر جائے, اور ایمان بننے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بننا, ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل ہونا, نماز کی پابندی آ جائے, حقیقت والی نماز آ جائے, خشوع خضوع والی نماز آ جائے, اوقات پر پڑھنے کی عادت ہو, مسجد میں پہنچ کر پڑھنے کی عادت ہو, جماعت سے پڑھنے کی عادت ہو, یکسوئی سے پڑھنے کی عادت ہو, مسائل کے پورے رعایت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہو, فضائل کے استحضار کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہو کہ کیا ملنے والا ہے اس پر, کتنا خوش ہونے والے ہیں اللہ, کیسے اللہ پاک پاک صاف کر دیتے ہیں نماز پڑھنے سے, کیسے آدمی پانچ مرتبہ غسل کرنے کے برابر ہے, پانچ نمازیں پڑھنا پانچ مرتبہ غسل کرنے کے برابر, جیسے غسل سے آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے نماز سے بھی آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والا نماز کی پابندی کرے گا میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں اس کو جنت میں داخل کرنے کی, اور جو پابندی نہیں کرے گا میری کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ کی ذمہ داری سے نکل جانے کے بعد بچتا کیا, وہاں کون ہے اپنے کو بچانے والے, نماز کی پابندی ہو جائے, روزے کی پابندی ہو جائے, جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ پوری دے, اگر مالدار لوگ پوری زکوٰۃ حساب کر کے دیں گے دنیا میں کوئی مسلمان فقیر باقی نہیں رہتا, اتنی اللہ نے مالداروں کو دولت دی ہوئی ہے, دیتے نہیں زکوٰۃ, اور دیے تو تھوڑی دیتے, جس کی سو دو سو ہزار دو ہزار نکلتی نا انہیں بڑے خوشی سے دے دیتا ہے یہ میری زکوٰۃ حساب, لیکن جس کی لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ نکلتی اس سے پوچھو تو زکوٰۃ دس لاکھ نکالتا پوری, ہوں گے کچھ اللہ کے بندے الحمدللہ دین کا شعور آ رہا ہے نکالنے والے نکالتے, دس لاکھ بیس لاکھ ایک کروڑ, ظاہر ہے کہ کسی کے پاس چالیس کروڑ جمع ہو گئے تو اس پہ ایک کروڑ دینا ہے نا بھائی, تو چالیس کروڑ والا ایک کروڑ دے رہا, چالیس لاکھ والا ایک لاکھ دے رہا, نہیں دے رہا, لاکھوں تو ایسی چیز ہو گئی آج کل, کروڑوں میں بات چلی گئی ہے, لکھ پتی تو بالکل کچرا بن گیا, کروڑ پتی ہے تو اس کے پاس کچھ ہے والی بات ہوگی نا آج کل. تو زکوٰۃ اگر زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے دینا ہے, خوشی خوشی دے دینا ہے, ایسے دین کی محنت ہے, ایسے ماں باپ کا حق ہے, ایسے بیوی بچوں کا حق ہے, اور دوسری چیزیں بھی, اور اللہ کے دین کی محنت بھی, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانا, سفر کرنا اور اللہ کے دین کی محنت کرنا اپنے مقام پہ رہ کے, دونوں کام ہماری ذمہ داری میں ہیں. تم اپنی جگہ پر ہو, دین کی محنت میں حصہ کتنا لے رہے ہو, دین پھیلانے کی کوشش کتنی کر رہے ہو, امر بالمعروف کتنا کر رہے ہو, نہی عن المنکر کتنا کر رہے ہو, لوگوں کو برائیوں میں دیکھ کے عادت تو نہیں پڑ جا رہی تمہارے کو. ایک حدیث کا مطلب سنا رہا ہوں میں آپ کو, اگر لوگوں کو گناہ میں دیکھ کے عادت پڑ گئی اور اس کو گناہ میں دیکھ کے طبیعت خراب نہیں ہو رہی ہے, بے چینی نہیں ہو رہی ہے, تو جتنے گناہ انہیں کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں, حدیث شریف ہے یہ, اگرچہ کہ ہم نہیں کر رہے ہیں, اگرچہ کہ اس کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں, انہیں جہاں جا کے گناہ کر رہا ہے ہم ساتھ نہیں ہیں اس کے, لیکن ہم خوش ہیں اس سے, ہمیں گوارا ہے, ہماری دوستی برقرار ہے اس کے ساتھ, کانا کمن شہیدا, وہ کرنے والا ہی ہے, اس لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر مقام پہ ضروری ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز نہیں پڑھتا ہوا دیکھ کے ارے یہ کیا گڑبڑ ہو رہی بھائی یہاں پہ بول کے دل میں آنا ہے, دل سے برا ماننے کی عادت رہنا, اگر عادت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت اسی طرح شروع ہوتی ہے بندے پر, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل پر لعنت جب کی گئی تو حضور نے فرمایا پتہ ہے ان پر لعنت کیسے کی گئی, فرمایا نہیں, صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمائے, فرمایا کہ ان لوگوں میں جو کوئی برائی کرتا تھا شروع شروع میں وہ لوگ اس کو بولتے تھے, پھر جب انہیں نہیں مانتا تھا تو اس کے ساتھ اپنی دوستی ختم نہیں کرتے تھے, کٹف نہیں کر لیتے تھے اسے, اور پھر اس کے باوجود جب دوستی رکھتے تھے اور بول بھی چکے ہیں اس سے پہلے تو اس کے بعد انجان ہو جاتے تھے, پھر تھوڑے دن انجان ہونے کے بعد میں عادت ہو جاتی تھی ان کو اس کو برائی میں دیکھنے کی, عادت ہو گئی تو یہ بھی اس برائی کے کرنے والوں کے حساب میں آ کر اللہ پاک کی لعنت کے مستحق ہو جاتے تھے. اگر ہم دین کی محنت نہیں کریں گے اپنے مقام پہ رہ کر تو مسجد میں یا مسجد سے باہر نکلتے جس کو جس برائی کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم, عادت ہو جانے کی وجہ سے اس برائی کے کرنے والے ہم بھی شمار ہوتے ہیں, کتنی سخت بات ہے یہ. اسی لیے گشت کرنے کی عادت ہونا ہے تاکہ ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تو لوگوں کو بولنے کی عادت رہنا. حقیر نہیں سمجھنا ہے ان کو, لیکن اس عمل کو جو کہ حقیر عمل ہو رہا ہے, اس گناہ کو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے, وہ ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے, ہم خالی نماز کو بولتے, لیکن نماز اصل میں باب الداخلہ, گیٹ ہے فرما برداری کی طرف آنے کا, گناہوں کو چھوڑنے کا. جو نمازی ہو جاتا ہے اس کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں آہستہ آہستہ, اگر نماز بنتی گئی گناہ کیسا بھی چھوٹتے ہیں. ایک صاحب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ان کو چوری کی عادت ہے, لیکن یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں. تہجد چوری کی عادت پڑی ہوئی ہے, چور چوری سے گیا, ہیرے پھیری سے نہیں گیا بولتے نا. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بعض مرتبہ بغیر انٹینشن کے بھی شروع ہو جاتی ہے. عادت ایسی بری چیز ہے. ایک چور کو عادت ہو گئی تھی, چور تھا, چوری کی عادت تھی. ایک بزرگ کے پاس جا کے توبہ کر لیا. اب ہر تھوڑی دیر کو, ہر دو دن کو اس کو بھوک اٹھتی تھی رات میں, ذرا بازو والے گھر پہ کود کے آؤں دیکھوں اس میں کیا ہے, میں ادھر جا کے آؤں ادھر جا کے. انہیں اپنے مربی کو اپنے شیخ کو بولنے لگا کہ حضرت ایسا ہو رہا ہے لیکن بے چینی بہت ہو رہی, کیا کروں, کچھ تو کرنا ہی ہے میرے کو, مجھے کیا کروں. تو پھر حضرت نے فرمایا ایسا کر, مسجد میں چلے جا فجر میں, ادھر کے جوتے ادھر, ادھر کے جوتے ادھر کر دے, وہ گیٹ پہ کے جوتے یہ گیٹ پہ, یہ گیٹ پہ کے جوتے وہ گیٹ پہ. اب لوگوں نے کہتے کہ میں چپل تو یہاں چھوڑا تھا, پھر یہاں کون لے کے آیا, میں چپل تو یہاں چھوڑا تھا یہاں کون لے کے آیا. ایک دو صاحبان فالو کر کے پکڑ لیا اس کو, پکڑ کے حضرت کے پاس لے کے گئے. تو بولے میں ہی اجازت دیا ہوں بھائی, چور چوری سے گیا, ہیرا پھیری سے نہیں گیا. انہیں ایسا کرا تو اس کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے, میں کچھ کر لیا, بولے عادت ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ صاحب چوری کرنے کے عادی ہیں لیکن اب ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو چوری چھوڑا دے گی, اس کی نماز اس کی چوری چھڑوا دے گی. تھوڑے دن اور پابندی کر لینے دو, خود ہی کہے گا کہ یار یہ کیا بےہودہ حرکت ہے, ادھر اللہ کے سامنے تہجد میں سر مار رہا ہوں, ناک رگڑ رہا ہوں. نماز میں آدمی ذلیل کرتا ہے نا اپنے آپ کو, ناک رگڑ لے رہا ہوں, پیشانی رگڑ دے رہا ہوں اللہ کے سامنے, سرنڈر ہو جا رہا ہوں, آپ جو بولے وہ کرتا ہوں, بول رہا ہوں آپ میرے بڑے معبود ہیں بول رہا ہوں, اور پھر ان کی نافرمانی کر کے چوری کر رہا ہوں. تھوڑے دن میں قصہ ختم. اگر نماز میں ہمارے خشوع خضوع آ گیا اور جان آ گئی, چوری نماز ہو گئی, سمجھ کے ہم سجدہ کرنے والے بن گئے, سمجھ کے جھکنے والے بن گئے اللہ پاک کے سامنے, تو پھر میرے دوستوں سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے, ذرا سا اس میں جان پکڑ لیں دو یا خود ہی ساری چیزوں سے توبہ کرے گا. اس لیے گشت کرنا ضروری ہے, گشت میں حصہ لینا. جتنے مسجد والے ساتھی ہیں سارے کے سارے اس کی جو ہے نا عادی ہونا کہ ہم ہفتے میں دو مرتبہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اور ایسے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے ہمارے. اگر ایک مرتبہ آدمی کو نکل کے ذرا اچھی مشق کر لینا پڑتا ہے, دین کی محنت کی بھی اور دین پر چلنے کی, خود کو دین پر چلانے کی بھی, اس کے واسطے چار مہینے کا ٹائم ہے. چار مہینے کی مدت اگر آدمی کسی کام کو کرتا ہے اور اس پر اس کو دینی راستہ مل جاتا ہے, دین کی عادت ہو جاتی ہے, تو یہ کرامت سے کم نہیں ہے. زندگی بھر کا پاپی, بچپن سے جن چیزوں کو کرنے کی عادت نہیں ہے اس کو کرنے کی عادت ہونا, چار مہینے میں پورا چینج ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے اگر آپ سوچے تو. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے, کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ کی طرف کوئی ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں, کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو وہ دو ہاتھ بڑھتے ہیں, کوئی چل کر آتا ہے ان کی طرف جاتا ہے تو ان کی رحمت دوڑ کر آتی ہے. اس لیے ان کی طرف سے یہ معاملہ ہے کہ چار مہینے جماعت میں جانے والا آدمی اس کی زندگی کے اندر خاص تبدیلی آ جاتی ہے, اور وہ اس راستے پر پڑ جاتا ہے, اس پٹری پر اس کی گاڑی چل جاتی ہے جو منزل تک جانے والی ہے. گاڑی اگر صحیح ٹریک پہ ہو, صحیح رخ پہ پڑ جائے اور وہ چلنے لگ جائے, تو پھر منزل ملنے ہی والی ہے. منزل کیا ہے؟ جنت ہے. منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی طرف جانے والی پٹری کے اوپر ہماری زندگی کی گاڑی چڑھ جاتی ہے. چار مہینے اگر آدمی اصول کے ساتھ میں وقت گزار لیا, محنت کے ساتھ, دعا کرتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے, اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے, امیر کی اطاعت کرتے ہوئے, اپنے آپ کو مسجد والے ماحول میں بند رکھتے ہوئے, مسجد کے بیرونی ماحول سے باہر نہیں جا کر, مسجد کے باہر جا کے مسجد کے باہر کے ماحول میں نہیں جانا, مسجد کے اندر رہ کے مسجد کے باہر میں نہیں, باہر نہیں گھومنا, مسجد کے اندر رہ کے مسجد کے باہر کیسا گھومتے؟ فون پہ گھومتے، چیٹنگ پہ گھومتے، ایپیسوڈ پہ گھومتے، کلپوں پہ گھومتے، گیموں میں گھومتے، ٹھیک ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے لیکن گیم کھول لیے، مسجد میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کھول لیے، اب پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا، تربیت اس سے نہیں ہوں گی۔ تربیت کے لیے مسجد والے فرشتوں کی دوستی میں رہنا، فرشتے کہاں رہتے ایسا کام کرتے ہو؟ بس انہوں ہی رہتے، بائیں ہاتھ والے، وہ تیزی سے لکھتے رہتے، کرامن کاتبین۔ اگر ہمارا وقت چار مہینے اللہ کے راستے میں گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں قوت پیدا فرما دیتے ہیں، اور نمازوں کی عادت ہو جاتی ہے، پابندی ہو جاتی ہے، اور سنت کا شوق ہو جاتا ہے، سنت پر چلنے کی ہمت آ جاتی ہے، اور سنت پر چلنے کو عزت سمجھتا ہے آدمی، اور سنت پر چلنے سے زیادہ کوئی عزت کی چیز ہے بھی نہیں۔ حضور کی بات، حضور کا کام، حضور کا طریقہ، حضور کا کلچر، سنت کیا ہے؟ حضور کا کلچر ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول کا کلچر پسند ہے یا ان کے دشمنوں کا کلچر پسند ہے؟ دشمن کا کلچر نہیں پسند کرنا ہے، تو سنت والی لائف کو پسند کرنا ہے۔ ہر چیز میں سنت ہی ہے، بس کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، جاؤ جانا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس بات، مجھے تو اپنے آقا کی غلامی کرنی ہے۔ تو ماحول کے اندر رہنے سے میرے دوستوں وہ چیز آتی ہے، اور ہماری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں جو اللہ کے راستے میں چار چار مہینے جاتے ہیں، تو کیسے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیسے وہ پابند ہو جاتے ہیں نماز کے، کیسے وہ سنتیں آ جاتی ہیں ان کے پاس، اور کیسے جو ہے نا اللہ کا ڈر ان میں آ جاتا ہے، پوچھ پوچھ کے چلنے کا جذبہ آ جاتا ہے، علم سیکھنے کا جذبہ آ جاتا ہے، ذکر کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، جیب میں مسواک آ جاتی ہے، پاجامہ اوپر ہو جاتا ہے ٹخنے سے، پتا ہے کہ حرام ہے اس سے نیچے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی، اور اس کے علاوہ کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، خوشی میں اور غم میں، محبت میں اور نفرت میں، سب چیزوں میں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کو ربوبیت کا یقین سیکھنے کے لیے، ہمیں اللہ کا توکل سیکھنے کے لیے، ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں اللہ کی اسماء و صفات جن پر ہم ایمان لائے ہیں وہ ہمارے سامنے کھلتے جائیں، اس کے لیے ان کا علم ہم پر کھل جائے، ان کی حکمت ہم پر کھل جائے، ان کی حفاظت ہم پر کھل جائے، ان کی رزاقیت ہم پر کھل جائے، ان کی وہابیت اور توابیت ہم پر کھل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہیں ویسے ہونا ہمیں معلوم ہو جائے، اللہ کیسے ہیں، ان کی قدرت، ان کی ربوبیت، ان کی جب وہ پالنے پر آئیں تو کیسے پالتے ہیں، محتاج ہیں وہ اسباب کے، کمزور سے کمزور کو پالتے ہیں، ضعیف سے ضعیف کو پالتے ہیں، پابند سے پابند کو پال لیتے ہیں، اور جب وہ پکڑنے پر آئیں تو کیسے کیسوں کو پکڑتے ہیں، کس کس راستے سے پکڑتے ہیں، سزا دینے پر آئیں تو کیسے سزا دیتے ہیں، کس چیز سے سزا دیتے ہیں، سزا دینے کے واسطے ان کے پاس کون سی تیر تلوار بنی ہوئی ہے، سزا دینے کے واسطے ان کو ارادہ کرنا ہے، جس چیز کو چاہے لشکر بنا لیتے ہیں اپنا، جس چیز کو چاہے سزا دینے کا سامان بنا لیتے ہیں، جس سامان سے چاہے سزا دے دیتے ہیں، مچھر سے سزا دیتے ہیں، مکھی سے سزا دے دیتے ہیں، مکڑیوں سے سزا دے دے سکتے ہیں، ہوا سے سزا دے دے سکتے ہیں، پانی سے سزا دے دے سکتے ہیں، آدمی پانی میں جائے تو سزا دے سکتے ہیں، آدمی نہیں گیا تو پانی کو لا کے سزا دے سکتے ہیں، قوم نوح کے پاس پانی کو بھیجے، قوم فرعون کو پانی میں لے کے آئے، فرعون کی قوم پانی میں گئی اس کو وہاں ڈبائے، قوم نوح تو پانی میں نہیں گئی تھی نہ خشکی میں تھے وہ لوگ، پانی یہاں لے کر آئے، چولہے کے پاس بیٹھے تو وہاں سے پانی آیا، حتیٰ اذا جاء امرنا وفار التنور، تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا قوم نوح کے لیے، وہ ہوا سے عذاب دے دیں، قوم عاد کو ہوا سے پکڑ لیا، وہ زلزلے سے عذاب دے دیں، قوم لوط کو زلزلے سے پکڑ لیا، وہ ابابیل سے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ابراہ کے لشکر کو برباد فرما دیا، کسی چیز سے بھی۔ وہ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو بادشاہ کو پکڑ لیں، پوری قوم کو پکڑ لیں، پوری فوج کو پکڑ لیں، پوری رعیت کو پکڑ لیں، پوری طاقت کے باوجود پکڑ لیں، اور وہ حفاظت کرنے پر آئیں تو بے سہارا کو حفاظت کریں، وہ حفاظت کرنے پر آئیں تو انبیاء کے امام کی حفاظت مکڑی کے جالے سے فرما لیں۔ سب سے بڑی شخصیت کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، دشمن ان کا پیچھا کر لیا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، اپنی قدرت دکھائی، فرمایا تم کیا حیثیت، تمہاری حیثیت کیا ہے، میں بتاتا ہوں حفاظت کیا ہوتی ہے، مکڑی کا جالہ، اس سے حفاظت فرمائی۔ آپ غار کے اندر گئے، مکڑی کو اللہ نے حکم دیا کہ جالہ تان دو، دشمن پہنچ گیا وہاں پر، دشمن نے دیکھا کہ غار کے منہ پہ مکڑی کا جالہ لگا ہوا ہے، کہنے کہ اگر اس غار کے اندر کوئی اترا ہوتا تو جالہ نہیں رہتا تھا. حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں اللہ کے رسول ان لوگوں کے پیر نظر آ رہے ہیں، جو لوگ ہماری تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے ہیں اور ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اور اگر وہ غار میں جھانک کے دیکھے تو غار ثور میں ہمارے کو دیکھ لیں گے وہ لوگ. تو سرکار نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ خود ہی انتظام فرما دیں گے. ایسا انتظام فرمایا کہ ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ ان کے اندر جانے کے بعد مکڑی باہر سے تو نہیں جالا تھا نہیں، جو کہ حقیقت ویسی تھی، وہ لوگ اندر جانے کے بعد مکڑی نے جالا تانا، ان کا دماغ یہ کام نہیں کر رہا. ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اترا ہوتا تو یہ جالا باقی نہیں رہتا، لہذا وہاں تک آ کے چلے گئے. غار ثور پہ چڑھنا کتنا مشکل کام ہے، ڈیڑھ گھنٹہ ہونا اس کو چڑھنے کے واسطے، اب بھی غار حرا کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، وہ بہت ٹائم لگتا ہے غار ثور پہ جانے پہ. وہاں تک دشمن گیا تلاش کرتے کرتے، وہاں جانے کے بعد میں واپس آ گیا اور غار کو دیکھ کے واپس آیا. کہ جب تو اللہ پاک حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت فرما لیں مکڑی کے جالے سے، اور پکڑنے پر آئے تو نمرود کو پکڑ لیا مچھر سے، مچھر گھس گیا ناک میں اور دماغ میں جو ہے نا وہ ڈنگ مارنا شروع کر دیا، اور اسپیس ہوتی ہے بعض مرتبہ، اور وہاں پہ پتہ نہیں کہاں جا کے ٹھہر گیا، اور وہ لنگڑا بھی تھا، اور لنگڑنے کی وجہ سے بار بار ایسا کرتا تھا ایسا کرتا تھا، تو وہ سر میں درد ہوتا تھا، تو جوتے مارے تو سکون ہوتا تھا، تو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ سر پہ مارتے جانا، نوکروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ سر پہ تھوڑی تھوڑی دیر کو جیسے انہیں بولتا مارو تو دو چار جوتے مارے تو ذرا سکون ملتا تھا، چونکہ مچھر جو ہے نا حرکت کر دیتا کم کر دیتا تھا وہ مار کے دھکے کو. اللہ پاک جب پکڑنے پر آئے تو مچھر سے پکڑ لیں بادشاہ کو، یہ حفاظت فرمائیں تو بادشاہوں کے سردار آقا کو حفاظت فرمائیں کس سے، مکڑی کے جالے سے. اللہ پاک اگر ہماری حفاظت کا فیصلہ فرمائیں گے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ہماری ربوبیت کا فیصلہ فرمائیں، ہمارے بچوں کی ربوبیت کا فیصلہ فرمائیں تو کوئی چیز رک سکتی ہے؟ نہیں رک سکتی. یہ یقین بن جانا ہے، جس کا یہ یقین بن گیا میرے دوستو وہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی دینے والے ہیں جنت، وہ اللہ کی رضا میں داخل ہونے والا ہے. تو اس یقین کو بنانا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، اس کے لیے چار چار مہینے لگانا ہے، اور اس یقین کو لوگوں میں بھی لانا ہے. ہم حضور کی امت ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جو کام اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. دین تمہیں پسند ہے لہذا دوسرے کے لیے بھی دین پسند کرو، ایمان تمہیں پسند ہے لہذا دوسرے کے لیے بھی ایمان پسند کرو. اب وہ ایمان اس کے اندر کیسا آئے گا؟ محنت سے آئے گا. وہ تو پیسے نہیں دے گا آپ کو، آپ کو اپنے پیسے لگانے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے، آپ کو اس کے پاس جانا ہے. تو بے طلبوں کے پاس جانا، دور سے دور جانا، دوسرے ملک کو چلے جانا، جزیروں میں چلے جانا، پہاڑوں میں دیہاتوں میں چلے جانا، جنگلوں میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں وہاں چلے جانا ہے، ہر ہر انسان تک پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے. ہم گنہگار امتیوں پر سرکار کا حق ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم کبھی سرکار کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے. اتنے بڑے آپ ہمارے محسن ہیں اور اتنا بڑا ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اگر ہماری کھال اتار دی جائے اور اس کی جوتی بنا کے سرکار کو پہنائی جائے تو بھی ان کے حق ادا نہیں ہو سکتے، ان کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. ان کا حق یہ بتایا گیا ہے کہ تم ان کا کام کرو، ان کی بات لے کے جاؤ انسانوں تک، قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ بات منتقل ہوتی رہے، اس کی محنت کرو تاکہ تم زندہ رہے تک تم انسانوں تک پہنچاتے رہو، پھر دوسرے لوگ وہ پہنچاتے رہیں گے، پھر دوسرے لوگ وہ پہنچاتے رہیں گے، قیامت تک یہ بات چلے اور پورے عالم میں چلے، کیونکہ سرکار عالمی نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں. تو بات قیامت تک جانا ہے، بات پورے عالم میں جانا ہے، اور ہر زمانے کا مسلمان اپنی بساط کے بقدر کوشش میں لگے تاکہ پھر وہ لوگ اس بات کو لے کے آگے چلیں، تب جا کے یہ بات قیامت تک چلے گی. ہر جگہ جا کے آپ کو بولنا ہے، پھر وہاں کے لوگ لگیں گے تاکہ یہ بات پورے عالم میں چلے گی. تو پورے عالم میں چلنے کے لیے عالم میں سفر چاہیے، قیامت تک چلنے کے لیے کنٹینیو کام کا ہونا چاہیے، نئے نئے نسلوں کو، نئے نئے خون کو، نوجوانوں کو کام میں لانا ہے تاکہ پھر وہ اپنی بڑھاپے کے آخر تک جو ہے نا دین کے کام کے اندر لگے ہوئے رہیں. اس لیے میرے دوستو چار چار مہینے اللہ کے راستے میں لگانا ہے، لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے لیے جان و مال لگانے کا جذبہ اگر رمضان میں ہم نیت نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے؟ برکت والا مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے، نفس دبا ہوا ہے، شیطان جیل میں ہیں، انوارات و برکات ہیں، قرآن کی تلاوت کی انوار و برکات ہیں. اگر ہم اس وقت نیت کرتے ہیں ہماری نیت آسان بھی ہو جائے گی اور اللہ مدد بھی فرمائیں گے. چونکہ اللہ پاک نیت کرنے والے کی مدد کرتے ہیں، ارادہ کرنے والے کی مدد فرماتے ہیں، اور جب ہم ارادہ کرنے کے بعد ان کی مدد سے تھوڑا قدم اٹھا لیں گے اور ان کی مدد آ جاتی ہے، اور قدم اٹھا لیں گے اور ان کی مدد آتی ہے، جیسے جیسے بندہ اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ پاک کی مدد اس بندے کے شامل حال ہوتی رہتی ہے، چاہے بندہ معمولی ہو یا حیثیت والا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، گاؤں کا ہو کہ دیہات کا ہو، کام پہ ہو یا نہ ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، سب کے لیے اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہوئی ہے، مستورات کے لیے اللہ پاک نے یہ راستہ کھولا ہوا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ، بس ارادہ گزارش یہ ہے کہ سارے ساتھی اللہ پہ بھروسہ کر کے نام لکھاؤ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، کوئی ساتھی رہ نہ جائے، ارادہ سب کو کرنا ہے ماشاءاللہ. جو بیرون جو پرانے ساتھی ہیں بیرون کے ہیں بیرون کے نام دیں، اور بقیہ چار چار مہینے کے لیے ارادے دیں.
او حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف کر دیجیے، چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیجیے، اندھیرے اجالے کے سارے گناہ معاف کر دیجیے یا اللہ. اے اللہ جان اور مال کی لائن کے سارے گناہ معاف کر دیجیے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں سے ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، اپنے مال میں بھی ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں. اے پاک پروردگار ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم سے جتنے حقوق میں کوتاہی ہوئی، چاہے آپ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی اور چاہے بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، اور ہمیں یقین ہے کہ دونوں میں کوتاہی ہوئی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، حقوق کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے. اے کریم آقا ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہمیں اپنے دین کی محنت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے. اے مولا کریم ہمارے ارادوں کو قبول فرمائیے، ہماری نیتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ان کے اندر پختگی اور رسوخ نصیب فرمائیے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کی مدد کے بغیر کوئی جماعت میں نہیں نکل سکتا، اے اللہ ہم سب کے ساتھ آپ کی مدد چاہیے، اپنے فضل سے اپنے ہم سب کی مدد فرمائیے، اور ہمیں اپنے مبارک راستے میں صفات قبولیت کے ساتھ دور اور دیر کے لیے جانا نصیب فرمائیے، ہماری جانوں کو ہمارے مالوں کو آپ کے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، ہمیں جماعت میں جانے کا شوق نصیب فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو جماعت میں جانے کا شوق نصیب فرمائیے، دین کی محنت کا شوق نصیب فرمائیے. اے اللہ دین کا ماحول بنا دیجیے، دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ اس مذہب پر دین اسلام پر پوری طرح عمل کرنے کی 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ایمان میں کمال نصیب فرما دیجیے، ایمان پر جینا مرنا نصیب فرمائیے، اسلام پر جینا اور مرنا نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ ہم سب کو عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے خاتمہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، جان کی مال کی بھی حفاظت فرمائیے، عزت اور آبرو کی بھی حفاظت فرمائیے، ایمان اور اعمال کی بھی حفاظت فرمائیے. اے مولا اس وبا سے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس مجمع کی حفاظت فرمائیے، ایک ایک ساتھی کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان سب کے گھروں میں جو مستورات ہیں ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ چھوٹے بچوں بچیوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مردوں اور عورتوں اور بوڑھیوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس وبائی مرض سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرمائیے، ہم میں ہمارے دوستوں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ ہماری اولاد میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے کریم آقا اور اس کے علاوہ تمام وبائی امراض سے بھی حفاظت فرمائیے، آفات سماوی وارضی سے بھی حفاظت فرمائیے، دیگر بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے، مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں اللہ آپ کی حفاظت ہمیں چاہیے، ہم آپ کی حفاظت کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم آپ کی ربوبیت کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم سراپا محتاج ہیں، ہم سراپا فقیر ہیں، ہم فقیر محض ہیں، ہزاروں لاکھوں چیزوں میں ہم آپ کے فقیر اور محتاج ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرمائیے، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا کو بھی آسان فرمائیے،
آخرت کو بھی آسان فرمائیے، دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائیے، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمائیے، دنیا میں بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور آخرت کے لیے بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے وہ ہمیں نصیب فرمائیے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، حضور کے جھنڈے تلے جمع ہونا نصیب فرمائیے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پھرا دیجیے، اول وہلے میں آپ کی شفاعت عالم آخرت میں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ مرحمت فرما دیجیے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، عذاب سے بچا دیجیے، قبر کے عذاب سے بھی بچا لیجیے، موت اور ما بعد الموت پر برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔